बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری کل۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sehrtv.ir۔ वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले मुंतखब प्रोग्राम भी साइट पर पाबंदी के साथ अपलोड किए जाते हैं, सामईन उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सामईन, आज बुध है, 19 बहमन 1401 हिजरी शमसी मुताबिक 17 रजबुल मुरजब 1444 हिजरी कमरी और 8 फरवरी 2023 ईस्वी। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें और इंटरव्यू शामिल रहेगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर आप सामईन अशरे फजर की मुनासिबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम बहार इनकलाब समात फरमाएंगे। फिर सिलसिलेवार प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा और प्रोग्राम आईने सहाफत के बाद समात फरमाइएगा हफ्तावार प्रोग्राम इस्लाम की मारफत। सामिन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी सामिन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी ताहा शमी।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमी। मर्दीगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। पहले समात फरमाइए अहम खबरों की सुर्खियां। तुर्की और शाम में जलजले से जहां भाग होने वालों की तादाद 10,000 से जायद। अमरीका का शाम की मदद करने से इनकार। ईरान की तीसरी इमदादी खेप शाम पहुंच गई। सदर पाकिस्तान का सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को खत। हिंदुस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार। और ईरानी फजाइया के कमांडरों और जवानों से रहबर इनकलाब इस्लामी का खिताब, दुश्मनों की साजिशों के मुकाबले में कौमी इतिहाद की जरूरत पर ताकीद। और अब पेश खबरें तफसील से। तुर्किया और शाम में हालिया खौफनाक जलजले में जहां भाग होने वालों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है। अनकरा और दमिश्क में सरकारी ज़राए ने बताया कि हालिया जलजले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तुर्किया के महकमे इमरजेंसी के मुताबिक जलजले में मरने वालों की तादाद 6,300 से तजावज़ कर चुकी है। उधर अलमयादीन टेलीविज़न ने हलब में अपने नामा निगार के हवाले से बताया कि शाम में जलजले से 4,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। दरअसना अकवा मुतहदा के इदारे अंडवा ने कहा है कि शाम में आने वाले जलजले से 57,000 फिलिस्तीनी पनागुजी भी मुतासर हुए हैं। अंडवा की डायरेक्टर ताल्लुकात अम्मा तामारा अर्रफाई ने शाम में जलजले से मुतासर होने वाले फिलिस्तीनी पनागुजीनों के लिए $27 मिलियन की फौरी इमदाद की अपील की है। काबिल जिक्र है कि तकरीबन 62,000 फिलिस्तीनी पनागुजी शिमाली शाम में वाक़ चार पनागुजी कैंपों में मुकीम हैं। इंसानी हकूक का दावा करने वाले अमरीका ने शाम में तबाहकुन जलजले से मुतासरीन के लिए किसी भी किस्म की इमदाद देने से इनकार कर दिया है। इस दरमियान इस्लामी जमहूरी ईरान के इंसान दोस्ताना इमदाद की तीसरी खेप भी शाम पहुंच गई है। एक ऐसे वक्त जब शाम में जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मुतासरीन को फौरी तौर पर आलमी सतह की इंसान दोस्ताना इमदाद की अशद ज़रूरत है, अमरीका ने कहा है कि वह शाम की मदद नहीं करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बुध को नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम शाम में जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ شام میں ہمارے انسان دوستانہ مراکز ہیں اور ہم انہیں بجٹ فراہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے سے متاثرین کو نجات دلانے کے عمل میں ہم شام کی کوئی مدد نہیں کریں گے. دوسری جانب شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے مصیبت کی اس گھڑی میں امریکی رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیاں زلزلے سے متاثرین کو نجات دلانے میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہم ادویات اور طبی آلات درآمد نہیں کر پا رہے ہیں. شامی وزیر خارجہ نے شام کے عوام کے خلاف امریکی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دیگر ملکوں سے جو امداد مل رہی ہیں انہیں شام کے سبھی علاقوں تک منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطی کی امداد دہشت گردوں کے ہاتھوں نہ لگیں. اس درمیان شام میں زلزلے سے متاثرین کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے انسان دوستانہ امداد کی تیسری کھیپ بھی لے کر ایک ہوائی جہاز حلب ہوائی اڈے پر اتر گیا ہے. اس موقع پر حلب ہوائی اڈے پر موجود ایران کے قونصلر جنرل نے کہا کہ ایران کی طرف سے یہ انسان دوستانہ امداد اس پیغام کی حامل ہے کہ ایران نہ صرف جنگ کے دوران بلکہ قدرتی آفات کے دوران میں بھی شام کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہو کر پابندیوں کو جو مغرب کی اقتصادی دہشت گردی ہے ناکام بنائیں گے. ایران کی جانب سے انسان دوستانہ امداد اب تک دمشق, لازقیہ اور حلب پہنچائی جا چکی ہیں. اس طرح شام کو انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے معاملے میں ایران پیش رہا ہے اور اس نے شام کے خلاف مغرب کی اقتصادی پابندیوں کو بھی ناکام بنایا ہے. اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے شام کے لیے بر وقت انسان دوستانہ امداد پر شامی حکومت نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے. اس سے پہلے منگل کو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے شام کے صدر بشار اسد کو فون کر کے زلزلے سے ہونے والی تباہی پر شام کے عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کی اور ایران کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی. ایران کے صدر نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور بڑے پیمانے پر جانی نقصان پر تعزیت پیش کی اور کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ایران اپنے دوست اور برادر ملک ترکیہ کے ساتھ کھڑا ہے. غاصب حسین حکومت کی امدادی ٹیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ترک عوام نے اسرائیل کی امداد مسترد کر دی ہے. حسین حکومت کی امدادی ٹیم کے ترجمان نے جو ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد امداد رسانی کی غرض سے ترکیہ پہنچے ہیں کہا ہے کہ ترکیہ کے عوام تباہ کن زلزلے سے پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود ترکیہ میں اسرائیلی ٹیم کی موجودگی کے خلاف ہیں اور وہ صہیونیوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد مقبوضہ فلسطین کی غاصب حسین حکومت کی وزارت خارجہ کے کچھ کارکنوں, فوجی اراکین اور حسین حکومت کی وزارت جنگ کے فوجی اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم امدادی کاروائیوں کے بہانے ترکیہ پہنچی ہے, جبکہ ترک عوام نے اپنے ملک میں اس ٹیم کی آمد پر اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی ٹیم کے ترجمان دفیر دیمبری نے کہا ہے کہ ترکیہ میں ہمیں دہشت گرد بتایا جا رہا ہے. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں فوری انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی عمل میں تاخیر سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے جس میں فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. صدر عارف علوی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ملکی آئین انتخابات میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا, لہذا الیکشن کمیشن صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کا شیڈول فوری جاری کرے. پاکستان کے صدر کے خط میں آیا ہے کہ آئین اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن کروانے پر زور دیتا ہے. صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو خط ایسے وقت میں لکھا ہے جب حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کی تحلیل کو 20 روز سے زائد گزر چکے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ حکمراں اتحاد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت کروانے پر مصر ہے, جبکہ پی ٹی آئی قیادت نے 90 روز کے اندر کرانے پر زور دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے فیصلہ قومی اسمبلی کے 43 ممبران اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کا اعلامیہ معطل کیے جانے کی درخواست کی سماعت کے بعد دیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ممبران اسمبلی نے استعفیٰ منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے. استعفیٰ واپس لینے کے بعد اسپیکر کو استعفوں کی منظوری کا اختیار نہیں تھا. درخواست میں عدالت سے ادا کی گئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفیٰ منظور کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار دیا جائے. عدالت اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے. بعد ازاں عدالت نے 43 ممبران قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل اور مذکورہ حلقوں میں ضمنی الیکشن تا حکم ثانی روکنے کا حکم دیا ہے. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو دہلی پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب گرفتار کر لیا. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی کہ دہلی پولیس نے محبوبہ مفتی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ کشمیر میں مبینہ انہدامی کارروائی کے خلاف راشٹرپتی بھون سے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ کر رہی تھیں. ان کے ہمراہ خاصی تعداد میں پی ڈی پی کے کارکن بھی مارچ میں شریک تھے اور وہ غنڈا راج بند کرو کے نعرے لگا رہے تھے. محبوبہ مفتی دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا بھی دینا چاہتی تھیں، تاہم ایسا نہ ہو سکا. انہوں نے جموں کشمیر کی انتظامیہ اور مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ کشمیر میں غنڈا راج نافذ کر رہی ہے اور خطے کو افغانستان کی طرح تباہ کرنا چاہتی ہے. محبوبہ مفتی کی گرفتاری کی خبر ملنے کے بعد سری نگر میں بھی پی ڈی پی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور محبوبہ مفتی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. ایران کی قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ماسکو میں علاقائی سلامتی کے بارے میں مذاکرات کے لیے منعقدہ پانچویں نشست سے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں بیرون مداخلت علاقے میں بدامنی کا باعث بنی ہوئی ہے. ماسکو میں علاقائی سلامتی کے بارے میں مذاکرات کے لیے منعقدہ پانچویں نشست میں افغانستان کے پڑوسی ممالک من جملہ روس، ایران، ہندوستان، چین، تاجکستان، قرقزستان، ازبکستان اور ترکمنستان کے قومی سلامتی کے سیکرٹری اور مشیر شریک ہوئے ہیں. اس نشست سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ افغانستان گزشتہ چار عشروں کے دوران بدترین حالات سے دوچار رہا ہے، جبکہ اس دوران اسلامی جمہوری ایران ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات کی بنا پر اور ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں سے پیدا ہونے والی مشکلات کے باوجود ایران کی حکومت اور عوام افغان بھائیوں کے کسی بھی قسم کی مدد اور تعاون سے گریز نہیں کر رہے ہیں. ایران کے قومی سلامتی کے اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ ایران افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی میزبانی کر رہا ہے. علی شمخانی نے افغانستان میں سیکورٹی کی صورتحال سے پڑوسی ملکوں پر مرتب ہونے والے اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کا قیام اور اس ملک کی ترقی و پیش رفت ایران کی ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اس ملک کی انتظامیہ اور تمام افغان گروہوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے مسلح افواج کو پہلے سے زیادہ مومن، انقلابی اور تیار قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس سال اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے نکالی جانے والی ریلیاں عوام کی سربلندی اور قومی اتحاد کا مظہر ہوں گی. 8 فروری بہمن کے تاریخ ساز واقعے کے موقع پر بیعت کے لیے آنے والے فضائیہ کے افسروں کو جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایرانی فوج آج پہلے سے زیادہ مومن، انقلابی اور ہر طرح سے تیار فوج شمار ہوتی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے 8 فروری کی تاریخ ساز بیعت کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کا سنگ میل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فضائیہ کے جوانوں کا یہ اقدام انقلاب کی کامیابی میں مؤثر واقع ہوا، کیونکہ اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا اور انہوں نے محسوس کیا کہ فوج کے مد مقابل نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے قومی اتحاد کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ قومی اتحاد ہی دشمن کے مقابلے میں ایسی مضبوط اور بلند فصیل ہے جس نے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس سال 11 فروری یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی ریلیوں کو قومی اتحاد کا مظہر قرار دیا اور فرمایا کہ اس سال اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ عوام کی عزت و سربلندی، میدان میں موجودگی، ایک دوسرے پر اعتماد اور قومی اتحاد کا مظہر ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ دشمن اپنے بیانات کے برخلاف اسلامی نظام اور انقلاب کو جھکانا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 10-15 برس قبل امریکی صدر نے مجھے خط لکھا جس میں واضح طور پر کہا تھا کہ ہم آپ کے نظام کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ امریکہ کے اہم مراکز میں بحثیں چل رہی ہیں کہ ایران کے اسلامی نظام کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی نظام کے خاتمے کی امریکی کوششوں کے علل و اسباب پر روشنی ڈالتے فرمایا کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اسلامی جمہوری ایران نے خود مختاری اور امریکہ کو باج نہ دینے کا نعرہ بلند کیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ.
سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عشر فجر کے ایام ہیں اور جیسے جیسے 11 فروری کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ایرانی عوام میں جوش و ولولہ جس طرح گزشتہ 44 سال سے برقرار رہا ہے وہ اس سال بھی اسی طریقے سے برقرار ہے. 1979 میں یہ تاریخیں ایک ہیجانی کیفیت رکھتی تھیں اور ہر لمحہ کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ جو انقلاب اسلامی کی تاریخ کو رقم کر رہے تھے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سنہری حروف میں وہ تاریخ رقم کی جا رہی تھی. اور انہی سنہری حروف میں سے ایک موقع ایران کی فضائیہ کے افسران کی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنا اور آپ کے سامنے بیعت کرنا تھا. اس تاریخی واقعے نے درحقیقت ایران کی سرنوشت کو دو چندان کر دیا اور یہ سرنوشت ایسی پائیدار اور جامع ہوئی کہ تاریخ کے افق پر آج بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور یہ دن ایران میں ہر سال منایا جاتا ہے اور فضائیہ کے افسران اپنے اس عظیم اعلان کے بعد ہر سال رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو سلامی پیش کرتے ہیں. ان ایام کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ڈاکٹر راشد عباس نقوی. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ اس حسین اور اس دلکش مناظر کے کہ جو ہم ہر سال دیکھتے ہیں، اور کتنا ہی یہ واقعہ 1979 میں حسین لگ رہا ہوگا کہ جب فوج کے کمانڈر امام خمینی کو سلامی پیش کر رہے تھے.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، آج کے دن ایران میں اس کو یوم فضائیہ کے طور پہ منایا جاتا ہے اور اسی دن کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب جلاوطنی کے بعد فرانس سے ایران تشریف لائے تو یہاں پہ تہران میں انہوں نے اس زمانے میں ایک مدرسہ علوی کے نام سے ایک مدرسہ تھا، اس میں آپ نے قیام فرمایا. اس وقت ظاہراً امام خمینی آ چکے تھے لیکن انقلاب ابھی کامیاب نہیں تھا. حکومت ابھی تک شاہ کا جو وزیر اعظم تھا اس وقت شاہپور بختیار، حکومت شاہپور بختیار کی تھی اور ظاہر ہے پورے کا پورا سسٹم ابھی فلاپ نہیں ہوا تھا. فلاپ میں ہی نہیں کہ ابھی اس کا وجود تھا، اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا لیکن اس کا وجود موجود تھا. نہ انقلاب کا کوئی اناؤنس کیا گیا تھا، نہ حکومت کی تبدیلی کی بات کی گئی تھی، نہ ہی نظام کی تبدیلی کی بات کی گئی تھی. سرکاری طور پہ دنیا کے اندر بھی اس وقت شاہپور بختیار کو وزیر اعظم مانا جا رہا تھا اور تمام فورسز جو تھیں وہ پرائم منسٹر کے انڈر تھیں. اس میں فضائیہ بھی تھی، بری بھی اور بحری بھی، جتنے بھی کسی ملک کی فورسز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت تک جو ہے وہ شاہپور بختیار یا شاہ کے جو نظام تھا اس کے انڈر تھی. یہ پہلی فورس ہے جو چار فورسز میں کہ جس نے باقاعدہ آ کے اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمایت کا اعلان کیا اور ایئر فورس کی طرف سے باقاعدہ سلامی پیش کی گئی، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو اگر آج کی اصطلاح میں آپ کہیں تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی جمہوری ایران کے نئے رہبر کے طور پہ یا نئے کمانڈر ان چیف کے طور پہ جو ہے وہ قبول کیا گیا. اور اس کی بڑی دلچسپ داستان ہے. اگر آپ اس منظر میں چلے جائیں کہ حکومت ابھی قائم ہے اور فورسز اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, وہی کمانڈر ہیں, وہی چیف ہیں کہ جو پہلے کی حکومت ہیں, اس کے اندر سے ایک گروہ جو ہے وہ نکلتا ہے اور بڑے خفیہ انداز سے اس جگہ پہ, مدرسہ علوی جو جیسے میں نے پہلے کہا ہے, وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ گارڈ آف آنر یا سلامی پیش کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ خبر جو ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے. چونکہ اس سے پہلے اگر آپ انقلاب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی شخص جو اس گارڈ آف آنر میں یا اس سلامی میں موجود تھا, ایئر فورس کے آفیسر اور نان آفیسر جتنے تھے, سب خفیہ طریقے سے آئے تھے, اپنے شخصی لباس جیسے بغیر یونیفارم کے آئے تھے. یہیں پہ انہوں نے مدرسے کے ایک کمرے میں جا کے انہوں نے اپنے اپنے یونیفارم چینج کیے, اور پھر باقاعدہ ایئر فورس کی جو اپنی ان کی یونیفارم تھی, جو ان کے رینکس تھے, جو ان کے یونیفارم کے اندر جو جس انداز سے ان کے ایک سسٹم کے تحت تھا, وہ انہوں نے وہاں آ کے انجام دیا. اور جب یہ خبر باہر نکلی تو اس نے شاہ کے حامیوں اور انقلاب مخالف قوتوں کی جو بچی کھچی جسے آپ کہتے تھے نا, وہ جان تھی ان کے اندر, وہ بھی نکل گئی کہ جب اہم ترین فورس نے باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو اس لحاظ سے اس کو بہت تاریخی جو ہے وہ حیثیت دی جاتی ہے. یہیں سے ایک بہت بڑا موڑ ہے کہ اس کے بعد باقی فورسز بھی ایک ایک کر کے جو ہیں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور جب کسی ملک کے اندر فورسز نظام کے خلاف ہو جائیں, حکومت کے خلاف ہو جائیں, تو اس کا پھر قیام یعنی اس کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے. عوام تو پہلے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے اور استقبال نے ثابت کر دیا تھا کہ ایران کی جو اکثریت ہے وہ امام کے ساتھ ہے, لیکن اس وقت تک فورسز جو ہیں وہ شاہی نظام کے ساتھ تھیں. جب ایک فورس نے اعلان کیا تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر آپ جو آج انقلاب کی کامیابیاں دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بہت بڑا قدم تھا جو اس وقت کے ایئر فورس کے آفیسر نے اپنی سلامی کے ذریعے سے اس کا
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب سے ہوا ہے کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دا خیر الانام کو تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں.
سامعین, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
Thank you.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 بہمن، 17 رجب اور 8 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ رجب سن 1271 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید ابو تراب خانساری ایران کے شہر خانسار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے معقولات و منقولات کی تعلیم اپنے زمانے کے اہم اساتذہ سے حاصل کی اور شب و روز کی محنت کے بعد وہ خود بھی فقہ، اصول فقہ، حکمت اور تفسیر کے ممتاز اساتذہ میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں جو ان کی علمی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے سن 1346 ہجری قمری میں وفات پائی۔ آٹھ فروری سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر علم کیمیا کارل ویلہم شیل پیدا ہوئے۔ غربت کے باوجود علم کیمیا سے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 5 سال تک مسلسل مطالعے اور تحقیقات کے بعد 1772 میں کلورین گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویلہم شیل کا سن 1786 میں انتقال ہو گیا۔ آٹھ فروری سن 1759 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر لوئیجی لمبرتی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی۔ لامبرتی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ادب کی جانب مائل ہوئے اور پھر انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس میں گزارا۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں وہ پیرس میں تھے اور سن 1812 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا دیوان سن 1822 میں شائع ہوا۔ آٹھ فروری سن 1903 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک بڑے سیاسی رہنما اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ وہ ملایا کی ایک چھوٹی سی ریاست قدھا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اس ریاست کے سلطان تھے۔ انہوں نے بینکاک اور پنانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ دوسرے عالمی جنگ کے بعد وہ یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس تنظیم کی کوششوں سے 30 اگست 1957 کو ملایا آزاد ہو گیا اور تنکو عبد الرحمن اس نئی مملکت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 16 ستمبر سن 1963 کو ان کی کوششوں سے ملیشیا کا قیام عمل میں آیا۔ اپریل 1964 میں ملک کے پہلے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کی اور عبد الرحمن ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 30 اگست 1970 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے اور پھر وہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ نیز دسمبر سن 1973 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 6 دسمبر 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 8 فروری سن 1963 عیسوی کو عراق میں کرنل عبدالسلام عارف نے باس پارٹی کے افسروں کے ساتھ مل کر ایک خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت عراق کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کرنل عبدالسلام عارف نے عراقی فضائیہ کی مدد سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالکریم قاسم کی قیام گاہ پر بمباری کی اور انہیں گرفتار کر کے خود عراق کے صدر بن بیٹھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود عبدالکریم قاسم نے بھی 1958 میں عراق کے آخری بادشاہ شاہ فیصل کے خلاف فوجی بغاوت اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کرنل عبدالسلام عارف 1966 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف نے اقتدار سنبھال لیا، تاہم وہ بھی اپنے بھائی کے انجام سے دوچار ہوئے اور جلد ہی اقتدار پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا، جو سن 2003 میں امریکی فوج کے حملے تک جاری رہا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ لوگ قرآن سے آمیلے ہیں، قرآن آپ کا محافظ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے۔ اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی، اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے انقلاب اسلامی ایران کی 44ویں سالگرہ و عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا یسر،
بہار انقلاب۔
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جا کفر و درو همه جا ظلم و ستم چهره مردم شهر همه ی آیه غم
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله
قصر ها قصر بلا حاکمش تشنه خون مردم شهر فقیر همه در بند و زبون حقشان قسمت گرد پرچشان خاک زمین همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین
الله الله
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش
روز قیام است و جهان کشتن دیو بددهان رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله
همه آماده رزم بی هراس از غم نان نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان
روز قیام است و جهان کشتن دیو بددهان رسالت محمد است بر دو جهان امن و امان
عزیز سامعین اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر اس خصوصی پروگرام میں جدید ایرانی اور اسلامی تہذیب کے احیاء کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم سب سے پہلے ہم آپ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین انقلاب اسلامی کی فتح کی 44ویں سالگرہ لاکھوں ایرانیوں کی موجودگی میں انقلاب اسلامی کی فتح کی تقریبات اور 11 فروری کو ایرانی شہروں کی گلیوں اور شاہراہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کے ساتھ منائی گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی شاندار فتح اور اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل نے عالمی میدان میں دوسرے ہزارے کے آخر میں ایک عظیم اور جامع تبدیلی پیدا کی۔ یہ انقلاب اسلام کے قیمتی ورثے کی علامت اور موجودہ دور کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں دنیا، انسانوں اور مختلف انسانی رشتوں کے حوالے سے ایک نیا انداز، نیا نظام اور منفرد تجربہ ہے۔ سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب ان انقلابات میں سے ایک رہا ہے جس میں دنیا کے دوسرے انقلابات کے مقابلے میں بہت سے بنیادی اور نظریاتی فرق تھے۔ دنیا کے انقلابات کا مختصر جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالمی انقلابات کے اسباب ایرانی اسلامی انقلاب کے اسباب سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسی لیے بہت سے مفکرین نے ایران کے اسلامی انقلاب کی انفرادیت کا اعتراف کیا ہے اور اسے انقلابی نظریات کے روایتی دائرے سے باہر سمجھا ہے۔ اس انفرادیت کی وجہ عالمی مفکرین کے ذہنوں میں موجود ماضی سے عدم آگاہی بھی ہے۔ مادیت پرست عالمی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پانے والے خیالات اور ذہن کسی واقعے کی تحقیق کے لیے مادی اور فطری اسباب تلاش کرتے ہیں اور ایرانی انقلاب کے قیام کی وجہ کو صرف مذہبی اور الہی نقطۂ نظر سے ہی درست درک کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق ایرانی انقلاب ایک منفرد انقلاب ہے اور اس کا موازنہ دیگر عظیم انقلابات سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے جس نے تمام عالمی اور علاقائی طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور بعض جدید سماجی نظریات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ انقلاب مشرق و مغرب کی کسی مخصوص جماعت یا تنظیم کے تعاون کے بغیر اور صرف مذہب اور اس کی بنیادوں یعنی مساجد پر انحصار کرنے سے برپا ہوگا۔
سمعین، ایران کے اسلامی انقلاب نے نہ صرف عالم اسلام بلکہ مغربی دنیا کو بھی متاثر کیا ہے، کیونکہ اس نے مغربی فکری نظام کی بنیادوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دین اسلام جو زندگی بھر ایک ثمر آور اور بھرپور تہذیب کا حامل رہا ہے، تاریخ کے بعض موڑوں پر زوال کا شکار ہوا۔ اس نقطۂ نظر سے اسلامی انقلاب کی فتح کو اسلامی تشخص کی بحالی اور ایرانی اسلامی ثقافت و تہذیب کے احیاء اور بحالی کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ نئی اسلامی تہذیب ایران کی عظیم قوم کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنے اور افق کو متعین کرنے کی ایک علامت ہے۔ ایرانی قوم اپنی پوری تاریخ میں تہذیب کی تعمیر کرنے والی قوم رہی ہے، اور وہ دنیا میں تہذیب کی تعمیر کے مقام پر واپس آ سکتی ہے۔ ایرانی تہذیب کے متحرک اور خارجی کردار نے ہمیشہ ان تبدیلیوں کی سطح اور حجم میں اضافہ کیا ہے۔ فکری ابلاغ کو وسعت دینے اور ایرانی تہذیب کی معروضی کامیابیوں کو پوری تاریخ میں برآمد کرنے کی خواہش نے تہذیب کے عمومی جہتوں کی فراوانی اور تنوع میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایرانی اسلامی تہذیب کا تصور اینٹولوجی، بشریت، سیاسی علمیات اور مذہب کی جہتوں میں ایک منفرد خصوصیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص ثقافتی استحکام پیدا ہوا ہے جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد، خاص طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد، تہذیب و تمدن کی تعمیر کے بارے میں بحثوں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ فوکویاما نے تاریخ کے خاتمے اور لبرل جمہوریت کی فتح کی بات کی، تاہم فوکویاما نے برسوں بعد اس نظریے کو مسترد کر دیا۔ ساموئیل ہنٹن گیٹن ایک اور امریکی مفکر ہیں جنہوں نے 1993 میں تہذیبوں کی جنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ان کے نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی نظریاتی کشمکش کا دور بھی ختم ہو جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ان کے مطابق تہذیبی تصادم کے اہم مراکز ایک طرف مغربی تہذیب اور دوسری طرف کنفیوشس اور اسلامی تہذیبوں کے درمیان ہوں گے۔ اس نظریے کا مقصد مغربی پولیٹیکل ماہرین کو تہذیبوں کے درمیان معاندانہ تعلقات کی خوفناک تصویر پیش کر کے اور مستقبل کے حریفوں اور دشمنوں کو متعارف کرانے اور تصادم اور دشمنی کے ممکنہ رجحانات کو پیش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرنے اور احتیاطی پیشنگوئیاں کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ان کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کے برعکس، اس وقت کے ایران کے صدر محمد خاتمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے کے دوران تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی تجویز پیش کی، جس کا عالمی برادری نے خیر مقدم کیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ابتدائی صدیوں میں اسلامی تہذیب ثقافتی اور علمی بنیادوں پر استوار تھی۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کی فتوحات کے اختتام سے لے کر منگولوں کے ظہور تک 7 صدیوں تک اخلاقی نظم و ضبط، معیار زندگی کی برتری اور تعصب سے اجتناب کے اعتبار سے اسلامی دنیا کی رہنما اصولوں پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ انسانی تہذیب کا ایک شاندار دور تھا۔ آج دنیا کی تہذیب و تمدن جس قدر اس کے مرہون منت ہے، وہ یونان کے تمدن سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اسلامی ثقافت آج بھی ایک روحانیت و معنویت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی نسلی اور ثقافتی پیچیدگی نسلوں اور ثقافتوں کے اختلاط کے ان دنوں میں اس قدر عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مورخ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان متفرق عناصر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے مذہبی تعلقات کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ فولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔ جرات سے ہماری شاہوں کی گری تو، جرات سے ہماری شاہوں کی گری تو، الٹی ہے کبے قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
سامعین، تاریخی اعتبار سے اسلامی تہذیب کی طویل تاریخ کو تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور اسلام کے آغاز سے 7ویں صدی میں سقوط بغداد تک جاری رہا۔ دوسرا دور 18ویں صدی کے وسط تک منگولوں کے قبول اسلام اور صفوی اور عثمانی جیسی حکومتوں کے قیام تک جاری رہا۔ اور آخر میں تیسرا دور جس میں یورپی طاقتوں کے عروج اور ان کے بالواسطہ یا بلاواسطہ تسلط کا آغاز ہوا۔ نو آبادیاتی دور اسلامی سرزمینوں پر اب تک جاری ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اسلامی تہذیب کی شان و شوکت کا عروج اولین دور میں تھا، یعنی وہ دور جب اسلام نے کئی صدیوں کے دوران دنیا کی بیشتر آباد سرزمینوں پر غلبہ حاصل کیا اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کا بیشتر حصہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامعین، یہ تمام خطے ایک مشترکہ ثقافت اور مذہب کے ذریعے جڑے ہوئے تھے اور یہاں کے باشندے اپنے آپ کو ایک واحد اور وسیع تہذیب کے رکن تصور کرتے تھے۔ اسی دوران اسلامی تہذیب نے اپنے آپ کو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کیا اور وہ یہ تھا کہ اسلامی تہذیب نے دنیا کے تعصبات کی جگہ رواداری کے جذبے کو جنم دیا۔ اور ماضی کی تہذیبوں کے ورثے کا ایک متبادل امتزاجی نظریہ پیش کیا۔ ایرانی مورخین میں سے ایک عبدالحسین زرین کوب نے اپنی کتاب کارنامہ اسلام میں اسلام کے عروج کے بعد کی ابتدائی صدیوں کی اسلامی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے۔ اسلامی تہذیب نہ تو مشرق اور مغرب کی قدیم ثقافت یا پچھلی ثقافتوں کی محض تقلید تھی اور نہ ہی خالص تسلسل، بلکہ یہ ایک جامع اور تعمیری تکمیل تھی۔ اس کے کمال کا دور منگولوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوا۔ عبرانی، یونانی، ہندوستانی، ایرانی، ترکی اور یہاں تک کہ چینی تہذیب پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، جسے اسلامی تہذیب و ثقافت کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل اسلام تھا جو نہ مشرقی اور نہ مغربی تھا، بلکہ انسانی اور الہی تھا۔
سامعین، اسلامی معاشرہ ایک یکساں معاشرہ تھا جس کا مرکز و محور قرآن تھا۔ البتہ تیسرا دور جمود اور تنزل کا دور تھا جس کے بعد مغرب کی طرف سے اسلامی معاشروں پر فتح ہوئی، لیکن اس دوران اچانک ایران کا اسلامی انقلاب برپا ہوا اور اسلامی تہذیب کی تاریخ میں ایک نیا دور قائم ہوا۔ دراصل 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب نے جدید اسلامی تہذیب کے آئیڈیل کو زندہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، اس قوم میں تمام پہلوؤں کے حوالے سے صلاحیتیں موجود ہیں، اگر یہ کوشش کرے اور یہ فیصلہ کر لے تو وہ اس مقصد تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایران قاجار اور پہلوی دور کا ایران نہیں رہ سکتا، یہ نیا ایران ہے، اسلامی دور کا ایران۔ ہمیں انسانی تہذیب کے سب سے بلند مرتبے کے قابل ہونا چاہیے۔ البتہ اس طرز فکر کو آگے بڑھانا مشکل امر ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں لوگوں کا فائدہ تہذیب کے مادی پہلو پر زور دینا ہے۔ آج انسان کو سائنسی ترقی کی ضرورت ہے، اسے مسلسل دریافتوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ آج بنی نوع انسان نت نئی دریافتوں میں مصروف ہیں اور حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام بھی وہ نظام ہے جو روحانیت، تہذیب اور انسانی زندگی کے اس گمشدہ عنصر کو انسانی زندگی کے ماحول میں واپس لانا چاہتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ دونوں ہی ایک مشکل کام ہیں اور اس کے بہت سخت مخالف موجود ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا دنیا میں فائدہ جنگ شروع کرنے سے وابستہ ہے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ سیکس کو فروغ دے کر دنیا میں پیسہ کمانے والے تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جو قوموں کی اہم دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے لیے اقتدار حاصل کرنا اصل مقصد ہے، اس کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مضبوط مخالفین موجود ہیں اور رہیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عشر فجر کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
Khomeini ey imam, Khomeini ey imam, Khomeini.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کے پی کے انتخابات، دہشت گردی کا امکان، فوج اور ایف سی کی مدد درکار ہوگی، 57,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ آئی جی کی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں بریفنگ۔ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے ورنہ انتشار ہوگا، سعد رفیق۔ آئی ایم ایف مذاکرات، 30 جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 20 کروڑ ڈالر لانا ہوں گے۔ اور اے پی سی میں جانے کا سوچ رہے ہیں، میرے قتل کا ٹاسک وزیرستان میں دے کر پیمنٹ کر دی گئی۔ عمران خان۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کے آج کے ادارے کا عنوان ہے، ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلہ۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ برادر مسلم ممالک ترکیہ اور شام میں 2 روز قبل آنے والے قیامت خیز زلزلے نے ان دونوں ممالک میں انسانی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور دیو ہیکل عمارات کو پلک جھپکتے میں خاک کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا، جبکہ اس زلزلے نے وطن عزیز پاکستان میں 2005 میں آنے والے زلزلے کی المناک داستانوں کی یاد تازہ کر دی۔ ترکیہ اور شام میں پیر کے روز تباہی مچانے والے زلزلے کی شدت 7.8 تھی، جس کے نتیجے میں اب تک ان دونوں ممالک میں 7,500 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 16,000 کے قریب ہے۔ اس زلزلے کے نتیجے میں مجموعی 3,700 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور ان عمارات کے ملبے تلے دبنے کے باعث ہی زیادہ تر انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ ترکیہ میں اگلے روز 7 فروری کو بھی 5.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی زیر زمین گہرائی 2 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے تازہ جھٹکوں سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پیر کی شام آنے والے زلزلے کا مرکز ترکیہ سے 23 کلومیٹر جنوب میں تھا، جبکہ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل اس زلزلے کی گہرائی 17.9 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے کے باعث ترکیہ میں 3,000 اور شام میں 1,500 افراد جاں بحق ہوئے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیاں۔ مودی اڈانی کے سیاسی رشتے پر راہل کا طنز۔ کانگریس لیڈر نے لوک سبھا میں پوچھا کہ جادو کیسے ہوا کہ 2014 میں امیر ترین افراد کی فہرست میں 609 نمبر پر رہنے والا شخص 2022 میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ کیجریوال نے دی جنگی بنیادوں پر دہلی کے ہر گھر کو سیور سے جوڑنے کی ہدایت۔ عدالت عظمیٰ سے صحافی رانا ایوب کو جھٹکا، ای ڈی کے سمن منسوخی کی درخواست خارج۔ سامن، بلقیس بانو کیس کی سماعت کے لیے خصوصی بینچ کی تشکیل کا فیصلہ۔ ہندوستان ایکسپریس اخبار نے اس خبر کے ذیل میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے منگل کو بلقیس بانو کیس کی سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اس کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دے گی۔ چیف جسٹس ڈی وائی جسٹس چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے بلقیس کی وکیل شوبھا گپتا کی عرضی پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ خصوصی تذکرے کے دوران وکیل نے اس معاملے کی جلد سماعت کی درخواست کی تھی۔ بلقیس بانو نے عدالت عظمیٰ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، جس میں گینگ ریپ کے 11 مجرموں کی بریت یا قبل از وقت رہائی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 15 اگست کو گجرات حکومت نے عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرموں کو رہا کیا تھا۔ حکومت نے سن 2008 میں عمر قید کی سزا پانے والے تمام 11 مجرموں کو سزا کے وقت گجرات میں رائج معافی کی پالیسی کے مطابق رہا کر دیا تھا۔ سن 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی، اور اسے اس کے خاندان کے 14 افراد کے ساتھ مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، جن میں اس کی 3 سالہ بیٹی بھی شامل تھی۔ بلقیس بانو 5 ماہ کی حاملہ تھی جب وڈوڈرا میں فسادیوں نے ان کے خاندان پر حملہ کیا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں معاد یا قیامت سے متعلق گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بہشت کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمین ماد اور قیامت کی بحث کے تسلسل میں آج ہم بہشت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قیامت میں، یعنی اس ہولناک دن میں کہ جب خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور سانسیں سینوں میں حبس ہو جائیں گی، اس دن صرف اہل بہشت ہی اس رنج و اندوہ سے امان میں ہوں گے۔ بہشت میں داخل ہونے کے وقت سے ہی جنتیوں کی خاص آداب و احترام کے ساتھ پذیرائی ہوگی۔ ملائکہ اور رحمت کے فرشتے ہر طرف سے ان پر وارد ہوں گے اور سلام و تبریک و تہنیت کے ساتھ ان کو خیر مقدم کہیں گے اور احترام بجا لائیں گے۔ فرشتے نجات پانے والوں سے کہیں گے کہ تم نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مختلف سختیوں کو برداشت کیا ہے، اور سختیوں اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور فساد و کجروی سے خود کو دور رکھا، اس لیے اس کے عوض آج جو امن و سلامتی تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ تمہاری دنیاوی زندگی کے صبر و تحمل کا نتیجہ ہے۔ سامعین، خداوند عالم نے نیک اور صالح انسانوں کو بہشت کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی تعبیروں کا استعمال کیا ہے جو انسان کے فہم و ادراک کی حد میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ان کو درک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر قرآن نے جنت کے باغوں کا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یا جنت کے کھانے پینے اور بہشت کی دیگر چیزوں کی جو توصیف بیان کی ہے وہ ایسی ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ انسان اس دنیا میں زمان و مکان میں محدود ہے، اس لیے وہ ایسے حقائق کو درک کرنے سے عاجز ہے جو اس کے دائرہ زندگی سے خارج حقائق ہیں، یعنی عالم آخرت کے حقائق۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ جو شکم مادر میں ہے وہ اپنی ماں کی باتوں کو درک کرتا ہے، لیکن اس بچے کی ماں کبھی بھی کسی جھیل کے کنارے سورج کے طلوع و غروب ہونے کی منظر سے لذت، سرسبز کھیتوں، پھولوں سے بھرے ہوئے گلستانوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور لامحدود وسعتوں کے حامل سمندروں کی توصیف اپنے اس بچے سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ آخر کس طرح سے ان باتوں کو درک کر سکتا ہے؟ بہشت کی نعمتیں بھی ہم انسانوں کے لیے کہ جو اس دنیا کے شکم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بچے کی داستان سے بہت زیادہ مشابہ ہے، جو اس لیے ہے کہ آخرت ایک وسیع و عریض عالم ہے اور اس دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ پس جنت کی نعمتوں کی حقیقت کا ادراک انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اسی سبب سے قرآن میں بہشت کا غیر معمولی تصور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اسی سبب سے خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے شائستہ بندوں کے لیے بہشت میں ایسی چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ نہ جسے کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ سمیں جنت کی خصوصیات میں سے اس کا عظیم و وسیع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہو رہا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیت لوگوں کو نیک کاموں کی راہ میں ایک عظیم مقابلے اور سبقت لینے کے لیے دائمی و ابدی دنیا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ قرآن کریم نے بہشت کی وسعت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تشبیہ زمین و آسمان سے دی ہے۔ یہ موازنہ اس لحاظ سے انجام پایا ہے کہ نوع بشر کی نظر میں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ وسیع چیز کو نہیں جانتا کہ جس سے بہشت کا مقایسہ کر سکے۔ اس آیت میں پروردگار کی مغفرت کا ذکر بہشت کی بشارت دینے سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ درواقع اس حقیقت کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ جب تک کہ انسان کا وجود گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف نہ ہو، وہ بہشت میں داخل ہونے اور پروردگار کے تقرب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پروردگار کی مغفرت بہشت میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ وہی جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان پر محیط ہے اور نیک اور صالح بندوں کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے۔ سامعین، بہشت بہت بڑی اور وسیع و عریض ہے۔ بہشت بہت عظیم نعمتوں اور نئے اور خوبصورت مناظر کی حامل ہے کہ جن کو دیکھنے سے لوگ کبھی نہیں تھکیں گے، اور ہمیشہ اس کے مناظر انسانوں کے لیے تازہ اور فرحت بخش ہوں گے۔ اہل بہشت ہر قسم کی لذتوں اور آسائش سے بہرہ مند ہوں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے مہیا ہوگا۔ اس سلسلے میں خداوند عالم سورہ مبارکہ زخرف کی آیات 70 اور 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، اب تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، اس طرح سے بہشت کی ایک پرشکوہ و باعظمت مہمانی میں جنتیوں کی حقیقی پذیرائی کرنے والا میزبان خود خدا ہوگا، اور وہ اس باعظمت جگہ پر اپنے مہمانوں کو دعوت دے گا، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، انہیں حکم ملے گا، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت میں سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں اور پینے کی چیزیں، اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، سب کچھ موجود ہوگا، اور اسے مخصوص خدمت کاروں کے ذریعے سے بہشت میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کی یہ پذیرائی خوبصورت برتنوں اور بہترین غذاؤں کے ساتھ کسی بھی لیت و لال کے بغیر کی جائیں گی۔ بعد والی آیت میں ایک نعمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو گویا تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بہشت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سامعین، فطری طور پر اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ جس میں کچھ ممکن ہے پوری ہو جائیں، اور بعض کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کی محدودیتیں اس امر میں مانے ہوتی ہیں کہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے اوقات انسان ایسی چیزوں کے در پہ رہتا ہے کہ جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے برخلاف بہشت میں انسان کی جو بھی خواہش اور آرزو ہوگی وہ اسے پالے گا، اور کوئی بھی آرزو یا خواہش ناممکن نہیں رہ جائے گی۔ وہاں اس کے لیے سب کچھ کسی قید و شرط کے بغیر دستیاب ہوگا، اور انسان تمام مادی و معنوی نعمتوں کو پالے گا اور اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ سمعین، اس آیت میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ دل کی خواہشات کے ساتھ ہی جداگانہ صورت میں آنکھوں کی لذتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک غور طلب بات ہے، کیونکہ بہشت کی خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر اور بہشت کا خواب اور اس کے بے مثال مناظر، ان سب کو اہل بہشت کی لذتوں میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی نعمت اس وقت قابل قدر ہے کہ جب دائمی اور لازوال ہو، اس لیے قرآن نے بہشت کی نعمتوں کے زوال اور نابود ہونے سے متعلق لوگوں کی تشویش کو برطرف کرنے اور اس لحاظ سے ان کو آسودہ خاطر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، بہشت کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنی لوگ ہرگز اپنی حالت کے تبدیل اور دیگرگوں ہونے کے طالب نہیں ہوں گے، اس بات کو واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی پرکشش اور دل انگیز ہوں، آخرکار ایک دن انسان ان کو دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونچے اونچے آبشار اور جھرنے، درختوں سے بھرے جنگل اور سمندروں کے خوبصورت ساحل، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھے ہوں ان کے لیے پرکشش ہیں، لیکن جو لوگ وہاں کے ساکن ہوں ان کے لیے یہ روز کی اور معمول کی چیز ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے تکراری مناظر ہو جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت زیادہ لذت بخش بھی نہ ہوں۔ اس دنیا میں انسان کی صورتحال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کچھ کھو دیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں ہو، چنانچہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا مطلوب اسے مل گیا ہے، اور کچھ مدت کے لیے وہ اس سے اپنا دل بھی وابستہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا مقصود و مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اسے ترک کر کے ایک اور چیز کی طرف رخ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں انسان اپنی اس گمشدہ حقیقت کو پالے گا، یعنی امن و آسائش سے بھرپور زندگی اسے نصیب ہوگی کہ جس کی وہ دیرینہ آرزو رکھتا تھا۔ اس لیے بہشت کی نعمتوں کی اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا لینے کے بعد مزمحل یا غمگین نہیں رہے گا، اور یہ نعمتیں انسان کی باطنی خواہشات اور آرزوؤں سے ہم آہنگ ہوں گی، اور ان کے توسط سے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ بہشت کے بے مثال مناظر بھی ایسے خوبصورت اور دلنشین ہوں گے کہ نگاہیں ان کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوں گی۔ سمن، انسان اس دنیا میں اگرچہ تنوع پسند اور مشکل پسند تباہ کے تقاضوں کے مطابق دائمی تحول و تغیر اور دیگر گونی کا خواہاں رہتا ہے، لیکن بہشت والے ہرگز اپنی حالت میں تبدیلی کے خواہاں نہیں ہوں گے۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے بہشت میں فراہم ہوگا، اور ناقابل حصول آرزوئیں ان کے رنج و آزار کا باعث نہیں بنے گی۔ بہشت کی خوشیاں اور لذتیں انسان کو بور کرنے والی اور تھکا دینے والی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو تمام مادی اور مانوی نعمتیں نئی لذتوں اور خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوں گی۔ اس بنا پر ہمیشہ جنتیوں کی کامیابی کی بساط برقرار رہے گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کسی بھی طرح کی دیگرگونی کے خواہاں نہیں ہوں گے اور ہرگز کسی اور جگہ نقل مکانی کی خواہش نہیں کریں گے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا اور منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بہشت والے بہشت میں بسا دیے جائیں گے تو منادی ندا دے گا، تمہارے بارے میں خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ زندہ رہو اور تمہیں کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ سلامتی کی نعمت سے سرشار رہو اور کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ جوان رہو اور بوڑھے اور فرسودہ نہ ہو۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔